ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية. قرآن في السنة قرآن الكريم كان أندر سورة في حفظ منها بيان فرمايا یہ وہ رمضان ہے کہ اس کے اندر عموماً مسلمان ہوتا ہے عمومی طور پر, کیونکہ اس کے اندر نفع کا پہلو ظاہر کیا جاتا ہے اور نقصان کے پہلو کو چھپا لیا جاتا ہے. لہذا جو مسلمان چیزیں چاہتے ہیں وہ تجارت کے اندر یا کوئی بھی زندگی کا ایسا اہم معاملہ آئے جس کے اندر ان کو اغوان کی ضرورت ہو, تو اس کے اندر مسلمان بلا ہچکچاہٹ کے سود لے لینے کو بہتر سمجھتا ہے کہ میں اس کے بجائے قرض لوں سود کے اوپر قرض لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ سستا چلا جاتا ہے اس کے اندر, یہاں تک کہ تجارت اس کی ختم ہو جائے. کیونکہ سود کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو مال کی برکت ہوگی وہ سود کی لالت اور نقصان کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا, جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن کس حال میں کھڑا ہوگا؟ فرمایا الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المد, جس طریقے سے جس شخص کسی شخص کو بدوات اور مجبور حالت کے اندر جس طرح کھڑا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں سود کھانے والا ہے جب قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہوگا تو اس طریقے سے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو کر کے مجنون اور پاگل بنا دیا, مجنون اور پاگل کی حالت کے اندر کھڑا ہوگا. آگے فرما وحل اللہ البیع, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا, وحرم الربا اور سود کو اللہ نے حرام کیا. حرمت سب کو معلوم ہے لیکن نفع ظاہری اور اپنی ذاتی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے لے لیا تو کیا برا ہے, اگر بینک سے لیا آج کیا پوچھتے ہیں مارک اپ کتنا ہے, کہتے ہیں 2.5 مارک اپ اور کم کر دیں گے. اب مسلمان 2% دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا وعیدیں حاصل فرمائی ہیں. پتہ سود کا ادنا معمولی گناہ, سود کا سب سے ادنا گناہ اپنی ماں سے جنا کر بیٹھے بچوں, لیکن مسلمان اس چیز کو کیا کرتا ہے تو پھر کچھ ڈال کر کے اس کو حاصل کر لیتا ہے. حاصل کرنے کے بعد اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ میں اپنی تجارت چلا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود کھاتا ہے اس کی اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے. آج دنیا کے اندر ایک طاقتور سے انسان جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اگر کوئی کسی طاقتور سے لڑ جائے تو انسان آخری طور پر کیا کہتا ہے, ارے ظالم مر جائے گا وہ تجھ سے بہت طاقتور ہے کیوں اس سے لڑتا ہے, وہ بنا عہدے پر ہے حکومتی عہدے پر ہے اعلیٰ عہدے دار ہے تو اس سے کیوں لڑائی لے رہا ہے. جب ایک انسان اپنے سے بڑے عہدے دار سے نہیں لڑ سکتا اللہ اور اس کے نبی سے کیا لڑے گا. آج دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کے اندر جو بربادی آئی وہاں کے عوام خاص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر خصوص مسلمان ممالک اور مسلمان حکمران اور مسلمان عوام, آج ہمارے اندر جو بربادی آ رہی ہے چیزوں میں تنگدستی آ رہی ہے, یہ تنگدستی کی وجہ کیا ہے کہ سود کا عام ہو جانا, پھر ہمارا ہر چیز میں سے برکت نکال دیں گے. ورنہ ہمارے ملک کے اندر اللہ نے زراعت بے پناہ رکھی, ہر چیز پیدا ہے, گندم یہاں پیدا ہے چاول یہاں پیدا ہے, اللہ نے زراعت میں کمی نہیں رکھی تجارت میں کمی نہیں رکھی, لیکن انسان نے اپنی لالچ کی عبرت کہ اگر پہلے اس کے ایک کھیت سے 2 ٹرک گندم نکلتی تھی تو اس نے کوشش کی کہ 2 کے بجائے 2.5 نکلنے لگے, اب حلال نکلے یا حرام, حلال نکلے یا حرام نکلے, اس نے پھر بھی کوشش کی کہ 2.5 ٹرک نکلے, اس نے جب حلال حرام کا فرق ختم کر دیا, آج اللہ تعالیٰ نے انہی حلال چیزوں کے اندر جیسے مسلمان کو کمی تھے یہاں پر اللہ نے اسی کے اندر اتنی کمی پیدا کی کہ لائن لگا کر کے جیسے بالکل پوری کی. آخر ایسی کیا چیز ہوئی, ایک چیز گندم ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح نقصان چاہتا ہے, कोई कभी नहीं थी यमन आया, पैदावार यहाँ की, पैदा यहाँ होती, यहाँ का मुसलमान उगाता, यहाँ का मुसलमान खाता, लेकिन उसके अंदर किस वजह से कमी आ गई कि आज मुसलमान उसके लिए लाइन लगाता है, फिर भी कोई नहीं होती। चीनी हम दूसरों को देते हैं, लेकिन इसी सूप की लागत की वजह से, इसलिए अगर बाहर दूसरों को दे तो वहां से ज्यादा रकम मिलती है, अगर अपने मुसलमान भाई को दे तो कम रकम मिलती है। कि लालच में मुसलमानों ने अपनी जान की चीनी उठाकर बाहर वालों को देना शुरू कर दिया। अल्लाह ने क्या किया, उसके अंदर तंगदस्ती मुतरा, तंगदस्ती के अंदर डाल दिया। ये सब किसकी वजह से, खाने पीने के अंदर जब तंगदस्ती शुरू हो जाए तो उस वक्त इंसान को देखना चाहिए कि मेरा अल्लाह ताला के साथ मामला क्या है। वरना मोदी का वादा अल्लाह ने किया है, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्ض इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जिस जमीन के ऊपर जितने चौपाए, जितने हशरातुल अर्ض जानवर इंसान जिन्नात, हर एक की रोटी की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी। लेकिन आज इंसान क्यों परेशान है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब इंसान कब्र को साल पर जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात-ए-मुबारका के अंदर उस वक्त मुसलमानों की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुसलमान एक वक्त खाते, एक वक्त भूखे रहते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद एक वक्त खाते, एक वक्त भूखे रहते, लेकिन मुसलमानों की हालत ये थी कि दीन का ये हाल था कि मुसलमानों क्या खाना पहले नहीं था, दीन पसंद था, खाना पहले नहीं, पीना पहले नहीं, रिश्तेदारी पहले नहीं, कोई चीज मुकद्दर नहीं। अगर मुकद्दर थी तो अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत थी, लिहाजा उसकी बरकत से क्या हालत थी। रिवायत के अंदर आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते थे, छह बाग के अंदर खजूर के बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से क्या फरमाया, फरमाया कि अली इस खजूर के दरख्त को कहो कि अल्लाह के नबी उससे खजूर मांगे।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली ने इसी तरीके से दरख्त कह दिया कि ऐ दरख्त अल्लाह के नबी तुझसे खजूर मांग रहा है। सहाबा हैरान में खजूर का मौसम चल दिया है, खजूर मौजूद नहीं है, एक खजूर तरफ पर मौजूद नहीं है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खजूर को क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह का नबी जिससे खजूर मांगा। रिवायत के अंदर आता है कि उसी वक्त आधी खजूरें गिरी और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर
दिया।
तो देखा है किसी ने कि उस जमाने के दरख्त का यह हाल था कि वो अल्लाह के नबी की बात को नहीं जानता था, हालांकि वो अल्लाह के नबी की बात को बरकरार रखने का अल्लाह ने उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखी थी, लेकिन वो एक दरख्त होते हुए, साकिब चीज होते हुए उससे अल्लाह के नबी की कहा को नहीं टाला। लिहाजा आज वही दरख्त है कि लाखों हाजी जाते हैं, वहां से लाखों हाजी खजूर लेकर के आते हैं, पाँच किलो लेकर के आता होगा, दो किलो लेकर के आता होगा, किसी भी हर आदि लेकर के आ रहा है, कहाँ की खजूर है, मदीने की खजूर है, सारा पाकिस्तान या सारी दुनिया में तकलीफ हो रही है, कहाँ की खजूर लाए, मदीने की खजूर है। उसके अंदर बरकत किस वजह से, इस वजह से कि अल्लाह के नबी का कहा नहीं बना। आज हमारे माल में, हमारी तिजारत में, हमारी जरात के अंदर किसी चीज के अंदर बरकत नहीं, किस वजह से, हमने अल्लाह और उसके नबी की कहने को छोड़ दिया। जब हम अल्लाह और उसके नबी को छोड़ देंगे फिर उसके बावजूद माल कितना ही ज्यादा टूट आ जाए, क्योंकि पिछली जितनी उम्मत है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिरासत जब होती है तो उस वक्त कितनी हुकूमत है, फारस की हुकूमत है, कैसर और किसरा की हुकूमत है, रूमियों की हुकूमत है, ये मामूली हुकूमतें नहीं थी, ये उस वक्त की सुपर पावर थी कि अल्लाह ने इनको उस वक्त वो कुव्वत अता फरमाई थी कि सारे आलम के अंदर इनकी हैबत थी। लेकिन सहाबा मदीने मक्के शरीफ से हिजरत की मदीने आए, कमजोर, कोई तिजारत नहीं, कोई ऐसी जरात नहीं, अल्लाह के नबी के इत्तेबा के साथ शुरू किया दीन को, अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई कि अल्लाह ने उनके ऊपर सलवा अता फरमाया, उनके ऊपर सलवा अता फरमाया और उनको हराया, किसी वजह से, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला جنگ ہوئی تھی. آج ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لے لیتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام و سلام سے جنگ مول لے لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر ہمارا سوال کیا ہوتا ہے, مولانا ہماری تجارت کے اندر برکت نہیں ہے, ہماری معیشت کے اندر برکت نہیں ہے, ہم جو تجارت لین دین کر رہے ہیں گھر کے اندر 1,00,000 روپے لے کر آتے ہیں, 2 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر سے برکت نکالی. برکت کی تعریف کیا ہے؟ قلیل, وہ تو تھوڑا سا دو ہوتی ہے لیکن کثیر النفع, ہاں کتنے رہے انسان آدمی حال. یہ کیا ہے؟ یہ برکت. جب بدلہ کرنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ تشریف لے گئے تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر بن گئے, ایک ایک پتھر. صحابہ نے حد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بھوک برداشت نہیں ہوگی, یا یہ دیکھیں ہم نے پیٹ پر پتھر مار دیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا شکر مبارک کھولا تو اس پر دو پتھر بن گئے. حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے یہ معاملہ, فرما کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بہترین موقع ہے اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کا. فرمایا میں بھاگا گھر, جا کر بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے پکانے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بکری کا بچہ اور یہ تھوڑا سا جو یہ روٹی کے لیے رکھا ہے. فرمایا تو بکری کا بچہ کاٹ, اس کا سالن بنا, میں اللہ کے نبی کو لے کر کیا آتا ہوں. گئے جا کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پیٹ پر دو پتھر پڑ رہے ہیں. آج تو انسان اگر ایک وقت نہ کھایا ہو, دوسرے وقت کا بھوکا اگر گھر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کھانا کھلا, اس کے دوار ضرور لگ جائیں گے. اور وہاں کھلانے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اور کھانے والا کون ہے؟ تو جسے انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. حضرت جعفر نے فرمایا یا رسول اللہ لیکن ہے تھوڑا سا, اتنا نہیں ہے کہ سارے لشکر کو پورا ہو جائے, ہے قدیر. آپ چند صحابہ کو ساتھ لے لے اور میرے گھر چلے گئے کھانا, دعوت جو کی اور دعوت کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں اعلان فرمایا صحابہ سنو, تمہارے بھائی جعفر نے تمہاری دعوت کی. حضرت جعفر فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی اور چند صحابہ کی دعوت کی, پر اللہ کے نبی نے جتنے لشکر والے تھے سب کو دعوت دے دی. اب کھانا پورا ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جعفر گھبرانا مت, جا گھر جاؤ بھاگ کر کے, اپنی اہلیہ سے کہنا کہ اس پتیلی جس میں سالن پکایا ہے اس کو کھولے مت, اور جو ٹوکری جس میں روٹی رکھی ہے اس کا دسترخوان نہ ہٹائے, اس کو کھولنا مت, میں خود اپنے ہاتھ سے آ کر کھولوں. حضرت جعفر کو یقین تھا, صحابہ یہ صحابہ کو یقین تھا, کہ جا کر کے بیوی سے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کر کے حضرت جعفر کا گھر, آپ اللہ علیہ وسلم نے پتیلی ایک طرف رکھی, روٹیا ایک طرف, اور فرمایا صحابہ لائن میں بیٹھ جاؤ, کھاتے جاؤ اور اٹھتے جاؤ. حضرت جعفر فرماتے کہ نبی علیہ السلام خود کھانا نکال کر کے پلیٹ پہ ڈالتے اور صحابہ کو دیتے اور روٹیاں نکال کر کے دیتے. فرمایا جب سب صحابہ نے کھا لیا تو میں پہلے تو میری آپ نے حیران کی کہ اللہ یہ پورا ہوتا بھی ہے نہیں. فرمایا جب سب نے کھا لیا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھایا. فرمایا جب کھا لیا تو میں نے سوچا کھول کر دیکھوں اب بچا کیا ہے. فرمایا جب میں کھول کر کے دیکھتا ہوں تو اس میں جتنا سازت پہلے تھا اتنا بھی موجود ہے. یہ تھا قدیر کثیر ہو, تھوڑا تھا لیکن پورا لشکر کھا کر کے گیا. حضرت جعفر نے اگلے دن نبی علیہ السلام کو سلام سے ارشاد فرمایا, فرمایا رسول اللہ آپ نے کھا لیا, لشکر نے کھا لیا, لیکن میں نے کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر تالب اتنا کا اتنا تھا. فرمایا جعفر اگر تو اس سے صبر کر جاتا تو وہ پتیلی قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کے نبی کا حق ہے, اللہ کے نبی کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ قریب قوم قیامت کے اندر جب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے, اسلام غالب ہوگا, ہر چیز میں برکت ہوگی, تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک گندم کا کوشا ایک گھرانے کی کفالت کرے گا. اب کیا ہے؟ کیا کوشا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ کیا کوشا اتنا بڑا ہو جائے گا؟ نہیں, کوشا اتنا ہی ہوگا لوگوں کے شکم پیٹ اتنے ہی ہوں گے، لیکن پہلے ایک انسان کے پورا پوشن کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ اسی پوشن سے پورا گھر کھا لے گا، سب کے پیٹ بھر جائیں گے، پھر بھی اس پوشن سے بچا رہے گا. اور نکاح کے ایک ہزار روایت کے اندر آتا ہے کہ اس پر ایسی برکت ہوگی ایک ہزار کے خاندان کی سفارت کرے گا. تو کیا ہوگا نا، آج اتنا بڑا آتا ہے، بہت زیادہ بڑا آ گیا، کوئی دیکھ لیتا کتنا بڑا ہوتا ہے، تو کیا اس کا اناج تربوز جیسا ہوگا؟ نہیں، اناج اتنا ہوگا، قریب کثیر ان کا اناج اتنا ہی بڑا ہے، لیکن کفارت کیا کر رہا ہے؟ ہر سب پیٹ بھر کر کفارت. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اسلام کی برکت ہوگی کہ جب زکات غالب ہو جائے گی، اللہ کا کلمہ دنیا پر غالب ہوگا اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہوگی، اس وقت مال کے اندر اتنی برکت ہوگی، ایمان میں کتنی برکت ہوگی، انسان کو سوچو کیا ماتارا جو چیز مسلمان کو کھلا رہے ہیں اس میں اتنی برکت ہے، تو ایمان میں کتنی برکت ہوگی؟ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی، آج کیا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ میرے جتنے کام جتنے عمر ہیں وہ سارے پیسے سے پورے ہوں گے، اگر جیب میں پیسہ آئے تو میں بازار جا کر کوئی بھی چیز خرید سکتا ہوں، اگر میری جیب میں پیسہ آئے تو میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے معیار پیسہ نہیں اپنے بتا رکھی، اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب کے اندر اس کو خوش رکھتے ہیں. جو سب دین پر ہے مستقیم ہے، اللہ نے اس کو دین پر استقامت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو قریب ہے، اس کے پاس پانچ ہزار کماتا ہے، چھ ہزار کماتا ہے، لیکن کبھی آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. جب میں اپنے مدرسے میں شعبہ تحقیق کے اساتذہ اسی طرح صاحب ہوں اس کی آٹھ بتا رہا ہے، اور پھر مدرسے کی طرف سے پابندی کیا ہے، آپ باہر جا کے بھی نہیں پڑھا سکتے، لیکن الحمدللہ قرآن پڑھانے کی برکت سے میں نے کبھی ان اساتذہ کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سے مانگا کہ مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دے، میرا کام نہیں چل سکوں. اللہ تعالیٰ اپنے تلاش کی برکت سے اس زمانے کے اندر، اللہ تعالیٰ کا دین ہر زمانے کے لیے، کسی زمانے میں یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا دین ہے کسی زمانے کے اندر نہیں ہے، کسی زمانے میں اللہ کی مدد چاہیے آ رہے ہیں کسی زمانے میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہر زمانے میں جو میرے دین کے اوپر چلے گا اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، باپ سے کہتا نہیں کہ میرے کھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، لیکن باپ خود سمجھتا ہے کہ اس کو کھلانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، حالانکہ نہ باپ اس کا مالک نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے بیٹے کا، صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو جب دل پالنے کے لیے دیا ہے. تو باپ کیا جیسے ہی اولاد ہوتی ہے اس کے دل میں پہلا خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کھلاؤ کر کھا کے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، ظاہر تو خالق نہیں ہے، تو مالک نہیں ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور فرمایا میں تیرا رب ہوں، کیا کر رہا اللہ تعالیٰ نے، میں اس کا رب ہوں، تو رب کو چاہیے تیار نہیں ہوگا کہ میں اس بندے کو دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، اس کو مجھے کھلانا بھی ہے کھلانا بھی ہے، اس کو خوش بھی رکھنا ہے، اس کو غم کو غم بھی دینے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے بھی کس وجہ سے؟ اسی رب کی نسبت سے. رب کا معنی کیا ہے؟ تو کسی ناطق کو باتیں باتیں دسیں کمال تک پہنچائے. آج ہم لوگ کتنے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 35 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اپنی عمر سے پہلے چلا جائے کہ میں اللہ کے شکم میں تھا، مجھے کون کھلا رہا تھا. آج انسان سوچتا ہے مولانا نے تو تبلیغ کر دی، لیکن مجھ پر جو مصیبت ہے اس کا احساس کسی کو کیا ہے؟ مولانا آپ کو کیا احساس ہے میرے اوپر کیا تکلیف ہے؟ اگر میں شروع کر دوں تو میری زندگی کس طرح گزرے گی؟ لالی یہ سو، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری زبان کے اندر قوت گویائی نہیں تھی، ہاتھوں میں جو ہے دیکھنے کی قوت نہیں تھی، پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں تھی، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس وقت میں تجھے پال رہا تھا. جب انسان منہ سے زبان نہیں کر سکتا، ماں کے پیٹ میں بچہ ماں سے کھانا مانگتا ہے کہ ماں مجھے کھانا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا حساب و کتاب بنایا کہ جس وقت بچے کو بھوک لگتی ہے، جتنی بھوک اور ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اتنا خون پہنچا دیتے ہیں. پھر وہ خون کہاں سے تقسیم ہو رہا ہے؟ پیٹ سے آیا، پیٹ سے آنے کے بعد وہ خون جو آنکھوں میں ضرورت ہے اللہ نے سمجھا ہے وہ آنکھوں میں چلا جاتا ہے، جو ہاتھ میں ضرورت ہے وہ ہاتھ میں جا رہا ہے، جو پاؤں میں ضرورت ہے وہ پاؤں میں آ رہا ہے، جو دل کو ضرورت ہے وہ دل کی طرف آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جب تم نے مانگا نہیں تب سے بھی جیسے رب نے کیا. آج تو ماننے کے قابل ہو گیا تو تم انسان سے مانگ رہا ہے اپنے رب کو چھوڑ کر کے. آج انسان ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے یار مجھے ذرا قرضہ دینا. اسی لیے حدیث پاک کہتا ہے آج یہ رویہ خیر من الید السفلا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ. کیا مطلب؟ ایک ہاتھ ہمیشہ یوں رہتا ہے اور ایک ہاتھ ہمیشہ یوں رہتا ہے. تو فرمایا حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں اپنا ہاتھ ہمیشہ یوں رکھو, یوں مت رکھو. اگر یوں رکھنا ہے تو کس کے سامنے؟ رب کے سامنے. وہ اللہ جب سارے عالم کو پال سکتا ہے تو ہماری چند ضروریات چند حاجات انسان سمجھتا ہے میری حاجت زیادہ اہم ہے, میری ضرورت بہت زیادہ ہے. اگر میری ضرورت پوری نہ ہوگی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی انسان اگر ہسپتال چلا جاتا ہے اب دیکھتا ہے کہ وہاں ایک شخص کے گردے میں درد ہے, ایک شخص ہے اس کو دل کی تکلیف ہے, وہ اپنی تکلیف پہ رو رہا ہے اور اس کو اللہ نے دولت عطا کی اتنی دولت کہ اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کی ساری رقم لے کر کوئی شخص اس کو دل دے دے تو وہ لینے کے لیے تیار ہے, لیکن دل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. بولو بھائی دل دے گا کوئی؟ ایک شخص آپ کو آ کر کہتا ہے میرے پاس اتنے ارب ڈالر ہے میں آپ کو اپنی ساری دولت دیتا ہوں, آپ مجھے صرف اپنی کیا چاہیے اپنا دل مجھے دے دیجیے کیونکہ میرا دل خراب ہو گیا. بولو بھائی کوئی دے گا؟ کوئی دے گا؟ مجھے تو اتنے ارب مل گئے. جب اللہ نے دل کی قیمت اتنی بنائی ہے تو مسلمانوں یہ سوچو اس کے اندر جو ایمان ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ دل انسان نہیں دیتا. کس وجہ سے؟ کہ اگر دل دے دوں گا تو بچا ہوا. ارے اس دل کے اندر اللہ نے ایک دولت ایسی رکھی ہے, وہ دولت ایمان کی دولت ہے. اس ایمان کی دولت کو انسان چند ٹکڑوں کے عمل انسان اس کو بھیج دیتا ہے, چند لمحوں کی لذات کے لیے انسان اس دولت کو ضائع کر دیتا ہے. یہ سوچو جب اربوں روپئے کے پیچھے اپنا دل نہیں دے رہے تو اپنے اربوں روپئے کے پیچھے اس ایمان کو کہاں دے رہے ہیں جو ایمان اللہ نے بلا بھائی کا فرمایا. ایمان لگا تھا ایمان کے دیش میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ مجھے تو دنیا میں پیدا کیجیے گا تو مجھے میں بھی بنا کر پیدا کیجیے گا, مجھے ایمان ادا کیجیے گا, اسلام ادا کیجیے گا. اللہ نے بلا سوال ہمیں مومن اور ایمان ایمان ادا کیا. جب ایمان ادا کیا صحابہ کو کیا تھا؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے, رات کو اعلان ہوا کہ آج کی رات پہرا کون دے گا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کو اللہ میں دوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ حیران کرنے لگ گئے. یہ صحابی بیٹھے بیٹھے کچھ دیر بعد ان کو خیال آیا کہ میں بیٹھا ہی کیوں ہوں, چلو نماز پڑھ لیتا ہوں. صحابی اٹھے نماز کے اندر مشغول ہو گئے, نفل پڑھ رہے. دشمن نے دیکھا دور سے کہ صحابی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے, ایک تیر مارا, دوسرا تیر, تیسرا تیر صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگ رہے ہیں. آج تو نماز کی چوٹی کاٹ کے تو انسان پہلے چوٹی پکاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے چوٹی آ گئی. نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ چار دفعہ دیکھتا ہے مسجد میں مچھر بہت ہو گئے. کیوں؟ صحابی کا ایمان ایسا تھا, تیر لگ گیا. اسی حدیث کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اختلاف کہ اگر خون نکلے اور نکلنے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت کر جائے تو آیا وضو قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی کی دلیل یہی حدیث ہے کہ اگر خون ٹوٹتا, خون نکلنے سے اپنی جگہ سے آگے بڑھنے سے اگر وضو ٹوٹ جاتا تو صحابی کا تو وضو ٹوٹ چکا تھا, بھلے اس کا وہ باقی تھا یا نہیں, وضو ٹوٹ گیا تھا وہ ختم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح اختلاع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پتا ہے صحابہ سے بھی صحابی سے بھی نماز ٹوٹ گئی تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ روز روز پیش نہیں آتا, احناف کے پاس جواب دے دیتا کہ احناف جواب دیتا, احناف کے پاس جواب تھا. امام اعظم نے فرمایا کہ یہ معاملہ روز روز پیش نہیں آتا, اور اس صحابی کی جو حالت اس وقت ایمان کی وہ حالت بعد میں کسی کی نہیں ہو سکتی. جس صحابی جس مقام پر تھا اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا, اس کو جتنا یقین تھا کہ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اس مقام سے اس کے بعد کوئی نماز پڑھے گا یا نہیں, یہ معاملہ صحابی کے ساتھ تھا. اگر اس کا خون نکلا ہے تو اس کے لیے تو وہاں پہ اس کا معاملہ الگ ہے.
ماشاء اللہ.
تو صاحب اس وقت ایمان کی حالت کے کہ نماز پڑھ رہے تیر لگ گیا لیکن اس کے بعد بھی ہوش نہیں ہے کہ تیر لگا یا نہیں لگا. صحابی نے نماز پسند کی, نماز پسند کرنے کے بعد جب خون نظر آیا تو بات سنانے کی ہے کہ دیکھیے مشکل کیا تھا. جب نماز پسند کی خون نظر آیا اپنے جسم پر تو ڈھونڈا خون نکلا کرتے, پھر دیکھا کہ تیر لگا ہوا, صحابی نے اپنے ہاتھ سے تیر نکال کر الگ رکھ دیا اور پھر دوبارہ پہلے پر کھڑے ہو گئے. صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ آپ کو ایسا ایسا معاملہ ہوگا. تو اس وقت یہ حالت تھی کہ ایک عبادت کو جب صحابی ادا کرتا تھا تو اس عبادت کے اندر ایسے ڈوب جاتا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا, گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے. یہ کس کی صحبت کی برکت تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت تھی. اور آج ہم دین سے دور ہو جائیں گے, یہ نفوست کس کی ہے کہ ہم اللہ والوں سے دور ہو گئے. اگر ہم اللہ والوں کے قریب ہوتے تو جو حالت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے وہ ایمان عطا کیا کہ صحابی تین وقت بھوکا ہے, چار وقت بھوکا ہے, لیکن صحابی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا. مسلمان آج کا مومن ایک وقت کھانا نہ ملے, اگلے وقت کے اندر کیا کہتا ہے, اس کے اندر کاش کوئی چیز ایسی ہوتی جو میں بیچ دیتا. ترقی کے لیے کیا کہتا ہے, کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی جس کو میں بیچ دیتا. آخر کچھ نہیں ملتا, اپنا ایمان بیچ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ایک مسلمان کو پکڑ کر ایک کافر کے حوالے کر دیتا ہے, کس چیز کے اندر, کہ میرا جو عہدہ ہے اس عہدے کے اندر میری ترقی ہو جائے گی, اس عہدے میں ترقی ہو جائے گی. آج مسلمان کہاں سے پلا پائے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر امن نہیں. امن کہاں جائے گا؟ امن کس سے؟ امن ایمان سے. امن کس چیز سے؟ امن ایمان سے. اگر ایمان ہوگا تو امن بھی ہوگا, اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر ساری دنیا کی قوتیں ایک جگہ انسان جمع کر لے, لیکن امن نہیں آ سکتا جب تک کہ ایمان نہیں آئے گا. اور ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں مسلمان ہوں, میرا نام مسلم کیا ہے, مسلمانوں والا ہے تو میں مسلمان ہوں, بلکہ ایمان کس چیز کا نام ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے تب تک جتنے اعمال ہیں اپنے سارے اعمال کو شریعت طیبہ کے مطابق کر لو تب کام ہوں گے. آج ہم کہتے ہیں ہم تو فلا عمل بھی کر رہے ہیں, ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں عمل عطا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہاں سے عمل عطا کریں گے؟ ہم نے ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لی دی. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے قیدی بنایا. کس کو؟ حضرت علی. ایک صحابی کو, ایک صحابی کو کفار کا قیدی بنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع کر کر موت کے اوپر بیٹھ لی اور میں صحابہ سب موت کے اوپر بیٹھ کروں. آج مسلمان کا ایمان اتنا ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کو اٹھا کر کے کفار کے حوالے کر دیتا ہے. صرف کس بات پر کہ کفار کفار کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ مسلمان اس کی تو ہمیں ضرورت ہے. کہاں سے ہمارا ہے؟ جب ایک مومن کے ایمان کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اٹھا کر کسی غیر مسلم کے حوالے کر دے تو اس کے اندر ایمان بچا تھا. اب تو نام بچا ہے, صرف یہ بھی بچا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو. ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھو صحابہ نے کیا قربانی دی. ایک صحابی کے پیچھے اس وقت صحابہ یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ حضرت علی تو قید ہوئے, آپ کے داماد ہیں, آپ کیا کیجیے, پاتے مذاکرات کر کے چھڑا لیجیے. آپ 400 صحابہ کے گھرانے اگر ہم تک شہید ہو گئے تو 400 گھرانے عظیم ہوں گے, 400 عورتیں بیوہ ہوں گی. صحابہ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا رسول اللہ جو آپ کا حکم. آج کیا ہے, مسلمان اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتا ہے اور دنیا کی حکومتوں کے حکم کو آگے رکھتا ہے. کس لیے؟ کہ ہم سے یہ راضی ہو جائے. میرے مسلمان دوستوں, وہ راضی نہیں ہوں گے جب ہمارے رب نے راضی فرما دیا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. یہ یہود و نصارا تم سے راضی نہیں ہوں گے. کب تک؟ آج کہتے ہیں ہم نے تو اتنے مسلمان دے دیے, وہ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہے, وہ ہم سے پھر بھی راضی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, حتى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ مِنْ تم سارا کچھ اپنا ان کے حوالے کر دو، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین اور ان کی ملت سے اتباع نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ یعنی اپنا دین حنیف کو چھوڑ دے مسلمان اور ان کے دین پر چلا جائے، تب جا کر کے وہ راضی ہوں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد سے ان کے حوالے کر دیں اور پھر ان سے پوچھیں گے تم راضی ہو، وہ کہیں گے نہیں ابھی کچھ اور کرو پھر ہم راضی ہوں گے۔ آج یہی حال، آج یہ ہمارے اوپر مسائل، یہ خوف، یہ علم، یہ مسلمان پریشان۔ حضرت خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن صاحب رجوع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شیر کبھی حل کے اندر نہیں جو کرنا، لیکن اگر شیر کو حل کے اندر جو کر گیا ہے کہ تو حل کرا تو تم اس شیر کو غور سے دیکھو، وہ شیر نہیں ہوگا، بھیڑ ہوگا، وہ شیر نہیں ہوگا، اس کے اندر سے ہمت شیرانہ نکل چکی ہوگی، تب وہ جا کر حل میں لگ رہا ہے، ورنہ کبھی شیر بھی حل میں چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ اعمال بد کی ہے شامت ورنہ، خاجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے ہیں، یہ اعمال بد کی ہے شامت ورنہ، کبھی شیر بھی حل میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر شیر حل میں لگ گیا تو دیکھو غور سے اس شیر کو کہ اس شیر کے اندر جو شیریت تھی، جو اس کے اندر بہادری تھی، بہادری تھی، وہ ہے اس کے اندر یا نہیں۔ اگر وہ نکل گئی تب جا کر وہ حل میں لگا، ورنہ شیر حل میں لگنے کے قابل نہیں ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ دلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ سے صبح آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کے بلا ملک کے اندر اتنے مسلمان نہیں، بلا ملک کے اندر اتنے مسلمان نہیں، بلا ملک میں اتنے مسلمان نہیں، کس وجہ سے شہید ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وقت تھا کہ ہارون الرشید کو ایک عیسائی بادشاہ نے کیا لکھا کہ میں تجھے جزیہ دے دے کر کے سب آ گیا، اب میں جزیہ نہیں دیتا۔ ہارون الرشید نے اس کو جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، کیا خط لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من خلیفۃ المسلمین الى قلب روم۔ یہ کون تھا؟ روم وہ قوم تھی جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے کفار مکہ کی شرط لگائی تھی۔ یہ روم وہ قوم تھی اس وقت کی سپر پاور تھی، لیکن ہارون الرشید کیا لکھ رہے ہیں؟ من خلیفۃ المسلمین الى قلب روم، مسلمانوں کا خلیفہ رومی کتے کے نام دے رہا تھا۔ فرمایا ہم جواب ما سوا دون ما تسمع، تو میرا جواب پڑھے گا نہیں، آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس وقت ایک مسلمان کو گرفتار کر لینا یا پکڑ لینا کفار کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے سنائے کہ صحابہ عن قریب تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے لوگ تمہیں کھانے کے لیے اس طرح آئیں گے جیسے بھوکوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے، کہ ہر بھوکا دوسرے بھوکے کو دعوت دیتا ہے، آپ تم بھی آ کر کھا لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم اس دن بدن سے بھی کم ہوں گے؟ اصحاب بدر 313 تھے، یا رسول اللہ جب ہم 313 نکلے تو ہمارے سامنے تو کفار کی حالت نہیں تھی، کیا ہم 313 بھی نہیں رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم اتنے ہو گے اتنے ہو گے، لیکن تمہاری مثال مثل سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے انسان کی ہوگی، کہ تم غالب ہوگے سمندر کے اوپر، لیکن جہاں جہاں تمہیں سمندر کی لہریں جہاں تمہیں چاہیں گی وہاں لے جائیں گے۔ دنیا میں تمہارا بڑھتا نظر آ رہا ہوگا، آج کیا ہے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1,22,000,000,000 مسلمان، لیکن غلبہ کیوں لیں گے؟ آج مسلمان ہی کیوں مظلوم ہیں؟ ہر کام کرنے کے لیے مسلمان کو کیوں آگے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان میں جو اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اور اپنے نبی کو جو بھیجا، وہ جو چیز اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، آج وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکال دی، اور وہ چیزیں کیسے نکلی؟ انہوں نے ہمارے اندر جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، اور جو حرام تھا اس کو حلال کر دیا۔ آج سود اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان اگر 1,00,000 سود لینے کے لیے جائے بینک پہ، تو اس پر بینکوں کی حالت یہ کہ بینک آگے بڑھ کر اس کو 5,00,000 سود دیتا ہے۔ اگر ایک انسان کیش پر گاڑی لینے چلا جائے تو اس کو کیا لاگ لاتی ہے کمپنی؟ کیش پر آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ارے عقل کا تقاضا ہے جو رقم ہے آپ کے پاس اس کو سنبھال کر رکھیں, آپ اس کو جو ہے لیز پر دے رہے ہیں. اب ایک عام مسلمان پہلے سے پریشان, وہ کیا کرتا ہے, وہ فوراً اپنی رقم کو کہتا ہے چھپانی, چلو سود پر لے لیں. اس کو سود کی قیمت کا نہیں پتا کہ میں آج میں ہاتھ ڈال رہا ہوں, اگر میں نے 2-4 لاکھ روپے کے پیچھے اس آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو میری 2-4 نسلیں تباہ ہو گئی. نسلیں تباہ ہو گئی لیکن سود ادا نہیں ہوا, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں سود ادا نہیں ہوتا. تفسیر عثمانی کے اندر جامع شفیع احمد عثمانی کا نام لکھا ہے, پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود جتنا بھی انسان جمع کر لے لیکن جب اس کا دوا شروع ہوتا ہے تو منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے, منٹوں کے اندر اس کا جتنا پلس آ رہا ہوتا ہے وہ مائنس کے اندر چلا جاتا ہے. آج دیکھیں ایسے لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اس نظام کو نافذ کیا, اور یہ نظام نظام کو نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نظام ہے, یہ وہ نظام ہے جو نظام تبعی ہے, انسان کی تربیت کو موقع کرنے والا نظام ہے, خاص اسی بھی شریعت کے اوپر چلنے والا انسان. اگر وہ اس نظام پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کے اندر برقرار ادا ہوگا. حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے اپنے واقع کے اندر کہ ہندوستان میں ایک انگریز کا تھانہ بھون کے اندر, لیکن دہلی میں کام کرتا تھا, فرمایا کہ ایک دن اس کا نوکر آیا بھاگتا ہوا, کہا کہ صاحب ہمارے محلے میں آگ لگ گئی ہے, آپ کا مکان جل گیا. پر میں وہ انگریز لکھ رہا تھا, اس نے سر اٹھا کر کبھی نہیں دیکھا نوکر کی طرف. دوبارہ اس نے کہا, جب تیسری مرتبہ کہا تو اس انگریز نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زکات دے رہا ہوں, میرا مال جل ہی نہیں سکتا. پر میں حضرت کی ملت بتاتے ہیں, فرماتے ہیں ایک طریقہ کافر نے اختیار کیا, اس کو اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین آ گیا کہ اگر میں زکات دوں گا تو میرا مال نہیں چل سکتا. اس نے اپنے مسلمان نوکر کو واپس بھیجا, کہا جاؤ جا کر دیکھو. جب اس نے جا کر دیکھا تو وہ پوری گلی چل چکی تھی, لیکن اس انگریز کا مسلمان اپنی جگہ مکان سلامت اپنی جگہ تھا. اس کو اتنا یقین تھا کہ میں نے زکات ادا کی ہے, میرا مال کیسے چل جائے گا. تو اللہ نے سود کے بارے میں جتنی ممانعت ثابت فرمائی, آج مسلمان تو کیا اہل یورپ, آج ان کے یہاں دیکھیں افراد ضرب سب سے زیادہ ان کی پڑ چکی, خودکشیاں ان کی سب سے زیادہ ہے, بڑی بڑی کمپنیاں ان کی سب سے پہلے کیا ڈیفالٹر ہو رہی ہے. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو ان کی یہاں ترقی ہونی چاہیے, لیکن ترقی نہیں ہے, ترقی ہوئی ہے. یہ مسئلہ خالی مسلمانوں کا نہیں, ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہم اگر اس نظر سے دیکھیں کہ خالی یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, تو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں, سارے عالم کی انسانیت کا مسئلہ ہے. کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا اور کسی ایسی چیز کے اندر جا پڑے گا, بالخصوص مسلمان ہو اور مومن ہو, وہ تو بالخصوص جلدی گرے گا. لیکن اگر بالعموم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو اس وقت جو لوگ کہتے ہیں ان کے سامنے جو سب سے پہلا نظام آیا وہ روس کا نظام تھا, روسی نظام تھا, جس کو دنیا کے اندر اللہ کے نظام کے مقابلے کے اندر ایک اہمیت اور ایک مثالی نظام بنا کر کے پیش کیا گیا کہ یہ وہ نظام ہے جس کے اندر امن ہے, جس کے اندر سکون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا پردہ کہاں پار کیا, جب روس افغانستان کے اندر آیا, اللہ نے اس نظام کو وہیں پر ختم کر دیا اور وہ نظام وہیں پر مٹی میں اثر نہیں لیا. کیونکہ بندے کا بنایا ہوا نظام اور اللہ کا بنایا ہوا نظام زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیونکہ میں اگر اس کرسی پر بیٹھ کر کے یہ کہوں کہ اس گلی کے پاس گلی کے اندر فلا شخص یہ کر رہا ہے, تو میری بات میں اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ایک شخص کسی مسجد پر کھڑے ہو کر گلی میں دیکھ رہا ہے, اس کے کہنے میں جو وزن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا ماضی بھی ہے, ہمارا حال بھی ہے, ہمارا ایک مستقبل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نظام بنائیں گے وہ نظام ایسا نظام ہوگا جو قیامت تک کے لیے ہوگا. لہٰذا یہ دین جو آیا یہ دین قیامت تک کے لیے. لہذا جب یہ نظام ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ سوری نظام آیا ہے, اہل یورپ کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے ماڈل کے طور پر یہ نظام پیش کیا گیا کہ اگر اس نظام کو مسلمان اپنا لے تو اس کے اندر بڑا. لیکن علماء نے اسی وقت جن علماء کی نظریں عمیق اور گہرائی میں تھی ان علماء نے اسی وقت اس نظام کو جو ہے دفاع کر دی. فرمایا اس نظام کے اندر نہیں, نظام ہو ہے تو اللہ کا ہے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے, پیدا کرنے کے بعد اس کو اگر کوئی شخص مشورہ دے کہ تو اس کو اپنا دودھ سب پلا, بچے کتنے کا دودھ پلا, ماں کیا کہتی ہے, اس کو پیدا میں نے کیا ہے, اس کو کس طریقے سے پالنا ہے مجھے پتا ہے. بولو بھائی, ماں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بیوقوف شخص آ جائے اور اس کی ماں سے کہے کہ تم نے میری اولاد تجھے دی ہے, اللہ نے یہ اولاد دی ہے, تو اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے پال, تو ماں کیا کہتی ہے, پیدا میں نے کیا ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ پالنا کس طریقے سے. تو انسان کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا, کسی نظام نے پیدا نہیں کیا. اگر نظام پیدا کرتا تو یہ نظام انسان کو کامیابی سے امتحان کرتا, لیکن نظام نے نہیں, اللہ نے پیدا کیا. آج اس نظام میں خرابی سامنے آنا شروع ہوئی تو اب دنیا کے اندر ہر انسان پریشان ہے, ہاں وہ یورپ کے اندر بیٹھا ہے, ہاں وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, ہاں وہ فرانس میں بیٹھا ہے, ہاں وہ ترکیہ میں بیٹھا ہے, ہاں وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہے. مسلمان بالخصوص پریشان ہے اور بالعموم کفار بھی پریشان ہے کہ یا اللہ یہ جو نظام ہم نے بنایا تھا اور جس کے اوپر ہم نے صدیوں کام کیا, صدیوں کے بعد انہوں نے یہ نظام مرتب کیا, لیکن اس نظام کو چلانے کے بعد انہوں نے اس نظام کی جب خرابیاں دیکھی تو اس نظام کو کچھ حصہ کاٹ دیا, پھر کچھ حصہ کاٹ دیا, پھر کچھ حصہ کاٹ دیا, پھر کچھ حصہ کاٹ دیا. آخر میں وہ خود اس نظام سے اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ دو تین سال کے بعد یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رائج رہے. آخر کون سا نظام آئے گا؟ پھر وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ سے جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جب ہوئی تو مسلمانوں میں زنا بھی عام تھا, سود بھی عام تھا. اس وقت کی انسانیت کی حالت کیا تھی؟ اس وقت کی انسانیت جیسی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر کے وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا. وہ کہتے تھے ہم نے اتنے زنا کیے, اتنے خون نہا کیے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تبدیل کیا, ان کے اندر اللہ نے تبدیلی لانا چاہیے تو اپنے نبی ان کے اندر مرعوب فرمایا اور اس نبی نے جو نظام ان کو عطا کیا, اللہ نے اس نظام کی برکت سے وہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, جاہل تھے, جو ایک لفظ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, جو حرام کام کر کے اس کے اوپر فخر محسوس کرتے تھے, اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کی برکت سے ان کو وہ نظام عطا فرمایا کہ دنیا اس نظام کے پیچھے جب لگی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیا. انفرادی طور کے اوپر جب مسلمان آئے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابہ اس کے علاوہ اور صحابہ بھی, جب ان صحابہ نے اس نظام کو اختیار کیا تو صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے اندر جو کمی تھی وہ کمی صرف یہ نظام کو نہیں کر رہا ہے, کوئی دوسرا نظام نہیں ہے. لہذا آج مسلمان کہتا ہے کہ میرے ہمیں کیا ملے, ہر مسلمان کے دل کی خواہش کیا ہے کہ مولانا کسی طریقے سے عمل نہ قائم ہو جائے. بولو بھائی, ہر مسلمان کیا چاہتا ہے؟ سڑکوں پر جو کبھی موبائل چیز دیتے ہیں, کبھی جو ہے ڈکیتی مار دیتا ہے مسلمان, کبھی مسلمان مسلمان کی ڈکیتی مارتا ہے, کبھی اس کی جیب کاٹ لی, کبھی جو ہے بندوق دکھا کر اسے پیسے چھین لیے. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے امن مل جائے اور میری تجارت کے اندر برکت ہو جائے, میرے گھر کے اندر امن قائم ہو, تو اس طریقے سے امن قائم ہوگا. یہی دین اسلام, یہی دین ہے. اس دین کو اگر انسان اپنی زندگی میں نافذ کر لے اس کی زندگی میں عمل ہوگا, اگر اپنے گھر میں نافذ کر لے اپنے گھر میں عمل کر لے گا, اپنی تجارت کے اندر نافذ کر لے اپنی تجارت کے اندر عمل ہوگا. اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ نے اس دین کو جب نازل فرمایا, اگر خالی یہ دین آتا اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ اے لوگوں اس دین کے اوپر عمل کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو لوگ یہ سوچتے یا اللہ پتہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے بھی یا نہ ہوں, نہیں ہوں گے. اللہ نے خالی کتاب اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنا رسول اللہ جس لیے فرمایا دیکھو میرا نبی تمہیں قرآن کے الف لام میم سے لے کر ورنات تک جتنے احکامات میں نے نافذ کیے وہ سارے احکامات کیوں بن اللہ کے نبی تمہیں عمل کر کے دکھلائے گا. اگر اس نے وہ نبی کامیاب ہو گیا تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے, اس نبی کے پیچھے لگ جاؤ. بولو بھائی اللہ کے نبی دنیا سے کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ دین کامیاب ہے اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے. یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کیا فرمایا, میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. لیکن آج کیا ہے, ہم کتنا بھی لیتے جتنا دین ہمیں اچھا لگے, جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہاں ماشاء اللہ مولانا اتنے دین پر تو میں عمل کرتا ہوں. لیکن دین اتنا نہیں ہے. دین کتنا ہے؟ دین اتنا ہے کہ اچھا لگے عمل لگے اپنے اوپر, اس کو نافذ کر دو. جس وقت ایک حج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حج کا معاملہ پیش آیا, اس قبیلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حج کو جاری نہ کرے. حج کا مطلب چوری کا مقدمہ پیش ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ, کہ چور کا نیائے ہاتھ کاٹا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ روک دیا. قبیلے والوں نے آ کر سفارش کی, فرمایا یا رسول اللہ, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کو تیار کیا. فرمایا اسامہ ابن زید, اللہ کے نبی نے آپ کو بیٹا بنایا, آپ کی بات تو اللہ کے نبی ضرور سنیں گے, آپ ہمارا جو مجرم ہے اس کی سفارش آپ کیجیے کہ اللہ کے نبی اس کے اوپر ہر جاری نہ کرے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے آپ نبی علیہ السلام والسلام کے پاس. فرمایا رسول اللہ, ان کا قبیلہ چاہتا ہے کہ آپ ہم سے جتنا اتنا پیسہ چاہے وہ لے لیں, لیکن یہ حج جاری نہ کرے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چپ ہو گیا. فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو بھی میں حج جاری کرتا, یعنی میری اپنی چھٹی بیٹی ہوتی فرمایا تب بھی میں حج جاری کرتا. یہ ہے دین. یہ نہیں کہ جہاں تک میرے حق کے اندر دین میں فائدہ ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں اسلام بہت اچھا ہے, اور جہاں مجھے نقصان ظاہری نقصان نظر آ رہا ہے وہاں میں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں تو یار اس پر تو میں عمل نہیں کر سکتا. نہیں, عمل ہر چیز کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج جاری کی. اس حج کا کیا کیا نکلا چلا کہ پھر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی چار آنے کی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتے, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اللہ کا نبی اگر عدل کرے گا, اگر اللہ کے نبی کی بیٹی بھی ہوتی تو اللہ کا نبی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا. یہ ہے عدل, یہ ہے اسلام. آج کیا ہے لوگ کہتے ہیں بلا کوئی اسلامی بول, میں کہتا ہوں ان کا اسلام صرف اتنا دیکھو کہ وہ کتنا عمل اسلام کے اوپر کر رہے ہیں. جہاں تک ان کو اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں تک اسلام ہے, جہاں ان کی ذات کے اوپر کوئی آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے آگے اسلام نہیں ہے, اس کے آگے کیا ہے دنیا کا قانون ہی چاہیے. ایک انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ایک آدمی اس کو میرا اپنی نفس دیتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بیماری کی تشخیص کیجیے آپ کہ ان کی کیا بیماری ہے. اس ہاتھ پہ وہ ڈاکٹروں کو ہاتھ دے رہا ہے, سردیوں کا موسم ہے, سستی طرف برف کھا رہا ہے, بتاؤ خلاف اس کو نجات دے گی؟ ڈاکٹر کی تشخیص کتنا ہی بہترین ڈاکٹر ہوگا بات ہو, وہ نب پکڑے پکڑے بول دے گا تیری نب مسلسل بگڑتی جا رہی ہے. تو آج کیا ہے امت مسلمہ کی حالت مسلسل بگڑتی کیوں جا رہی ہے کہ آج ہمیں جتنا دین اچھا لگتا ہے کہتے گاڑی رکھ لو, کہتے مولانا لوگ مذاق بنائیں گے, دین کے اوپر قائم ہو جاؤ کہتے مولانا ہم تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے, سود مت کھاؤ کہتے ہماری ترقی اٹھ جائے گی, ہمارا ملک آ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی کا وعدہ بھی اسی قرآن کے اندر کیا, اسی ایمان اور اسی اسلام کے اندر کیا, ہمارے ہمیں کھلانے کا وعدہ اللہ نے اسی کلام کے اندر کیا, ہماری زراعت اور تجارت کے اندر برکت کا وعدہ اللہ نے اسی کلام کے اندر کیا, تو ہم آج اپنے باپ کی بات کو مانتے ہیں. باپ کہتا ہے بیٹا صبح 8 بجے اٹھ کر دکان چلے جانا, جا کر دکان کھول لینا,
बेटा कहता है अब्बा दो घंटे और सो लो तो बाप कहता है दो घंटे में कितना नुकसान करेगा तो खुद सोच ले। बाप की बात मान लेता है अल्लाह की बात नहीं मानता। बाप की बात मान लेता है अल्लाह की बात नहीं मानता कि अल्लाह ने दूध को हमारे ऊपर हराम किया और फरमाया अतरा मामूली गुना अपनी माँ से जिला करने के बराबर है। आज किसको सूद का बुरा मालूम नहीं है गालिबन अगर मैं मदीना के अंदर था तो शायद एक शख्स भी ऐसा ना हो जिसको सूद की कदमत का पता रहा। लेकिन दोस्तों हमें अमल की तौफीक क्यों नहीं होती? क्या वजह है? आज सूद से सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलिया और सालिहीन की सोहबत अता की है। जिनको सोहबत मिल गई वो आज भी नहीं कर पाएंगे और जिनको अल्लाह ताला ने सोहबत अता नहीं की वो आज फिर इसी दुनिया के झूठे फ्रेब के पीछे पड़े हैं कि जहाँ धूल जब धूप निकलती है सहरा के अंदर तो क्या लगता है धूप से इंसान को कि वो पानी है लेकिन जब करीब पहुंचता है तो पानी का नामो निशान नहीं होता। आज चाहे कुफ्र हमें हर जगह पानी दिखा रहा है मुसलमान जब वहां पहुंचता है तो वहां पानी नहीं होता वो फिर हैरान और परेशान होता है फिर एक कदम फाटता है फिर जब वहां पहुंचता है तो फिर पानी नहीं होता। अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह ए ईमान वालों क्या करो अल्लाह से डरो वकूनू मअ सालिहीन और जो अल्लाह के सच्चे बंदे तुम उनके साथ रहो। सहाबा के अंदर शराब छोड़ देने की हिम्मत के तीन आयतें नाज़िल हुई तीन मरतबा में सहाबा ने शराब छोड़ दी थी। जब आखिरी हुक्म आयत नाज़िल हुई शराब की हुर्मत की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुसलमान है सबको मालूम है कि मदीने की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। सहाबा ने मुड़कर दोबारा ये नहीं कहा या रसूलल्लाह हम तो ये बचपन से पी जा रहे हैं हमारी तो बुद्धि नहीं है बड़ी हुई हमारी आदत है कैसे छोड़ने की तौफीक हुई भाई ये अल्लाह के नबी की सुन्नत की बरकत थी कि सहाबा ने जैसे ही सुना कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया फरमाया आप जान जाती है चली जाए लेकिन अब दोबारा या रसूलल्लाह शराब नहीं पिएंगे। ये था सूद उस वक्त भी था लेकिन जैसे ही सूद की हिम्मत आई सहाबा ने कहा रसूलल्लाह छोड़ दिया। जिनको अल्लाह ने सुन्नत अदा की दोस्तों वो खा पाकिस्तान के रहने वाले हो खा यूरोप के रहने वाले हो खा किसी मुल्क के रहने वाले हो लेकिन जिनको अल्लाह ने सुन्नत अदा की है वो आज भी दीन के ऊपर इस्तेकामत के साथ रहेंगे लेकिन अब दीन को अल्लाह ने सुन्नत अदा नहीं की दोस्तों सुन्नत उठाओ अल्लाह वालों की सुन्नत दीनदारों की सुन्नत। चाहे दादा ने क्या फरमाया मेरे शेर फरमाते थे फरमाया हजरत ने फरमाया कि लोग क्या कहते हैं अल्लाह वालों की सोहबत से क्या मिलेगा फरमाया दो सेकंड के लिए आकर के बैठ जाओ फरमाया दो सेकंड के बाद उठोगे फिर मालूम होगा सब फरमाया कि जिन वो सोहबत में असर नहीं होगी उससे मालूम होगा कि अल्लाह ने क्या नेमत बताई। फिर मेरे हजरत क्या मिसाल दी हजरत ने फरमाया सब सर्दी लग रही है किसान को कांप रहा है सर्दी से और बाहर आसमान के नीचे बैठा है फरमाया एक शख्स आता है भाई क्यों कांप रहे हो कहता है मालूम नहीं दाली सर्दी है कपड़ा देख मलमल का सर्दी नहीं लगेगी तो क्या होगा कहता है ये आधा कप चाय पी है फरमाया आधा कप चाय पीने के बाद उसकी सर्दी खत्म हो जाती है फरमाया आधे कप चाय के अंदर तो इतनी ताजी है कि जो कांप रहा था उसके होंठ कंपा रहे थे हाथ थरथरा रहे थे कांपते हुए इंसान को उसने सुकून दे दिया। फरमाया क्या अल्लाह वालों की सोहबत के अंदर इतना असर नहीं होगा कि गुनाहगार आए और उसको अल्लाह ताला उसको दिल के अंदर उसके अंदर तरा डालकर फिर उसको वहां दे सोहबत के अंदर अल्लाह ने रुचि रखी है। सहाबी लफ्ज सहाबी किससे बना है दादा ने फरमाया कि लफ्ज सहाबी बने ही सोहबत से कि अल्लाह के नबी की सोहबत मिली तो सहाबा ने कौन सा अमल था जो सहाबा ने नहीं किया। यहाँ सच के सहाबे ने जान दे दी जान दी जी हुई उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा न हो। फिर कैसा अमल था मदीने के अंदर कि सहाबा अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर छोड़े आज तो दो दो तारे लगाने के बाद फिर भी अगर बिल्ली कूदती है तो पहले इंसान उठ जाता है बिल्ली बाद में कूदती है वो जमीन पर उसके पाँव बाद में लगते हैं इंसान इतने थके की नींद सो रहा है कि कहीं कोई मेरा माल न चुरा ले कहीं कोई मेरे माल के अंदर खयानत न कर दे अगर तजारत कर اندر لگاتا ہے. 80% مسلمان اس وقت ایسے ہیں جو قومی بجٹ اسکیم کے اندر اپنا مال رکھ کر کے اسے رفا لے کر کے کھا رہے. اللہ کے بندو کیا کھا رہے ہو؟ جہنم کی آگ کو کھا رہے ہو. جہنم کی آگ کو کھا رہے ہو. یہ آج نظر نہیں آ رہی لیکن اپنے دل کے اوپر ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چلو مفتی کی بات نہیں مانتے نہیں مانو, عالم کی بات نہیں مانتے مت مانو, ایک دن نکالو آنے والے ہفتے کے اندر, کوئی ایک وقت نکالو مسجد کے اندر آؤ, دو رکعت نماز پڑھو اور نماز کے بعد کسی عالم سے فتوا نہیں لے لینے کے لیے کہہ رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ جو حق ہے اور جو حلال ہے یا اللہ اس کو میرے سامنے کر دے. اللہ سے دعا کر کے 5 منٹ مسجد کے اندر بیٹھو اور اپنی اس آمدنی پر غور کرو کہ اس کو کھانے کے بعد کتنے گناہ کے تقاضے ہیں جو دل کے اندر پیدا ہو. آج باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے, آج اگر اعلان لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو ترقی ہے, ایسی ترقی ہے تو بے ترقی کے اوپر لعنت ہے. آج باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے, بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے. کیوں؟ جب حرام پیٹ کے اندر جائے گا تو حرام مادہ پیدا ہوگا, اور جب حرام مادہ پیدا ہوگا تو ایسے ہی اعمال حرام پیدا ہوں گے, انہیں کا ظہور ہوگا. صحابہ کیا تھے؟ 3 دن بھوکے تھے. جب ایک کھجور ملتی تھی تو صحابی اس کی سنت کے مطابق حلال کر کے اس کو کھاتا تھا. جب ایک کھجور حلال جاتی تھی تو صحابی کے اعمال بھی کیا ہوتے تھے؟ گنگنانی اعمال بھی کرتے تھے کہ صحابی اگر کسی کافر کو دعوت تجویز دے دیتا وہ اسلام قبول کر لیتا. آج ہم مسلمان ہیں, آج ہمارے اعمال سے کیا ہے؟ آج ہمارے اعمال سے کافر تقریر سے قریب ہونا تو دور, کافر ہم سے دور ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے. کیسے مسلمان ہیں یہ؟ سود کھانے والے اعلان, سود کھانے والے, اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے دین کے اندر سود کی ضرورت ہے. جب ایسے اعمال اللہ سے دعا کرو, 2 رکعت پڑھو اللہ سے دعا کرو اور 5 منٹ اللہ کے گھر کے اندر تنہا بیٹھ جاؤ, کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو. اللہ سے دعا کرنے کے بعد یا اللہ میرے سامنے حلال روٹی میرے سامنے کر دے اور جو حرام کھایا اس کو نکال دے اور جو حرام میرے جسم میں پہنچ چکا یا اللہ اس کو میرے سامنے ظاہر فرما. 5 منٹ غور کرو کہ جب جب حرام کھایا ہے تو دل کے اندر حرام سے آلات زیادہ ہوئے یا کم ہوئے. اگر حرام کھانے کے بعد حرام سے آلات زیادہ ہو گئے تو پھر چھوڑ دو کہ حرام کو, حلال کی طرف آ جاؤ. اللہ نے حلال رکھا تو حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حلال کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے جو کیا کرتے تھے؟ گھاس کاٹتے تھے. جب گھاس کاٹ کر کے بیچتے تھے 3 پیسے کماتے تھے, 1 پیسے سے اپنا خرچہ کرتے تھے, 1 پیسہ اپنی بیوی کو دیتے تھے, 1 پیسہ رکھتے تھے. اور ہر ہفتے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان 3 اکابرین کی یہ سب دعوت کرتا تھا. کون گھاس کاٹنے والا؟ اور یہ اولیاء اللہ اس وقت کے امام تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان معمولی ایمان نہیں تھا. یہ حضرات انتظار کرتے تھے کہ کب یہ جب آئے گا اور ہمیں دعوت دے گا. اور وہ کیا کرتا تھا؟ دودھ لے کر کے آتا تھا, اس دودھ کے اندر چاول ڈال کر کے پکاتا تھا. ایک شخص نے پوچھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس کے کھانے میں کیا اثر ہے؟ کیا پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ کاش یہ بندہ آئے اور مجھے دعوت دے اور میں اس کا کھانا کھانے کے لیے جاؤں. حضرت نے فرمایا اس کا کھانا اتنا حلال اور پاک ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد عبادت کے اندر مزید چیز رکھنے لگتا ہے. ہم انتظار کرتے ہیں اللہ کا کھانا کب نصیب ہوا. یہ ہے حلال کی کہ وہ کیا تھا اس کے پاس؟ دو روٹی. محنت اتنی نہیں کرتا تھا, صرف گھاس کاٹتا تھا, اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا, 1 پیسے سے اپنا پیٹ بھرتا تھا, 1 پیسہ ان اللہ والوں کے لیے بچا کر رکھتا تھا, 1 پیسہ اپنی بیوہ بیوی کو دیتا تھا کہ وہ اس سے اپنا خرچہ چلا دے, اس سے دعوت کرتا تھا. اب اس سے کیا دعوت ہوتی؟ سوچیں کہ چاول دودھ لیا, دودھ کے اندر چاول پکایا, یہ کیا دعوت ہوئی؟ آج کوئی دعوت کرے تو کہتے ہیں بریانی ہے. ارے لذت بریانی کے اندر نہیں, لذت اللہ نے حلال کے اندر رکھ لی. آج کیا کہتا ہے انسان؟ بریانی کھا رہا ہے, کوفتے کھا رہا ہے, لیکن اپنے دل کے اوپر تو غور کرو. کیا کہتا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوا تھا. اس طریقے سے میری پریشانی حل ہو جائے, ارے اللہ والوں کے پاس آ جاؤ, اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں حل کر دیں گے. لہٰذا جس اللہ والے سے دل ملے جہاں جس ولی سے دنیا کے جس کونے میں دل ملتا ہو. حضرت یہ منبر سے کیا فرمایا؟ فرمایا نام مرتے کو کہ نام کتنا اونچا ہوتا اللہ کے ولی کا. فرمایا جس سے مناسبت ہو جائے. فرمایا دنیا کے اندر جس سے مناسبت ہو اس کے ہاتھ اس کے پاس جاؤ. فرمایا اور اس کے پاس جانے سے کیا مطلب؟ فرمایا اس کے پاس جانے سے آپ کے دین میں ترقی ہونے لگے, آپ دین پر اور مضبوط ہونے لگو. تو سمجھو مجھے اس سے استفادہ ہو رہا, اس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. اور فرمایا جب استفادہ ہونے لگے تو اس کی صحبت میں رہنے لگو. فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ کو کچھ سے کچھ کر دے گا. کچھ دنوں کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان اپنی دوستی کی حلاوت عطا فرمائیں گے تو آپ خود کہیں گے کون آیا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو جب شکر عطا ہوئی تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ کون آیا کہ دین ہی پڑ گئی گوشے میں محفل کی پتنگوں کے اڑے بدورنے لگی چنگاریاں دیکھی بلکہ بجلی سی ٹوٹی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں. خواجہ صاحب کو یہ حالت کب ہوئی؟ جب حضرت کی امت کی صحبت میں گئے اور صحبت کی برکت سے اللہ نے کیا بنایا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے ڈپٹی کلکٹر انگریز کے زمانے میں. لیکن جب حضرت کی امت سے محبت ہوئی تو پھر اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا کہ حضرت کی امت کے انتقال کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے جس مجلس کے اندر جاتے تھے اس مجلس کے اندر حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو محبت خواجہ صاحب نے اٹھائی تھی وہ دوسرے علماء نے نہیں اٹھائی تھی. ایک دفعہ کانپور سے آئے خادم سے پوچھا کہ حضرت کی ملومت کہاں ہے؟ خادم نے کہا کہ حضرت صرف اہل القرآن لکھ رہے ہیں اور اس وقت حضرت نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک نظر کیا میں حضرت کی ملومت کو دے سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل. کمرے پر لے کے گئے, کھڑکی کھولی, خواجہ صاحب نے سلام تک نہیں کیا. کانپور سے آئے کہاں کھانا بہت, ایک نظر حضرت کی ملومت کو دیکھا واپس چلے گئے. فرمایا اگلے دن میری نوکری ہے, پہلے نوکری پر جانا, ایک نظر دیکھ کر کے چلے گئے. دوستو اس نظر میں کچھ ملا ہوگا جب خواجہ صاحب نے وہ نظر ڈالی, ورنہ خواجہ صاحب کے پاس دنیا کی کمی نہیں تھی لیکن دین سیکھنے آئے. اور جس دن آئے اس سے کیا نکاح یہ شعر لکھ کر کے بھیجا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجیے مٹا دیجیے, میں مٹنے کی پایا. آج تو ہم جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ والوں کے پاس جائیں یار جو پریشانیاں یہ دور ہو ہماری, تجارت کے اندر برکت ہو. لیکن خواجہ صاحب اللہ کیا بتاتے ہیں کہ یار میرے شیخ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ پریشانیاں دور ہو, یہ تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرا مالک مجھے مل جائے, میں اپنے رب کو تلاش کرتا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں. پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو جب حضرت کی ملومت سے ڈانٹا اور خانقاہ خانہ گھر سے نکال دیا, حالانکہ جب خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر اس وقت, لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے ذرا برا نہیں بنایا, بستر اٹھا کر لے گئے, فٹ پاتھ پر بستر لگا دیا اور یہ شعر لکھ کر کے بھیجا اندر, کس کو؟ حضرت کی ملومت کو. ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ کھولوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی, کہیں ان کی کہیں نہ بھاگنے کی حکومت میری, بھگانے کی ان کی بھی بھگا دیا, نہ بھاگنے کی میری ہے جگہ ہے. اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہے مولانا السلام علیکم بہت مانگی ہے, ہر گلی میں پال بیٹھے ہیں مجھے کوئی اور مل جائے گا. لیکن آپ کو معلوم تھا کہ مجھے اللہ ملے گا تو حضرت کی ملومت سے ملے گا. اس لیے خواجہ صاحب نے کیا کیا, اپنے آپ کو فنا کر دیا. خواجہ صاحب نے حضرت کی ملومت حضرت خانی رحمۃ اللہ جا رہے ہیں ٹانگی کے اوپر, حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کانپور کے اندر ڈپٹی کلکٹر ہے جس شہر میں, اسی شہر میں حضرت کی ملومت کے ٹانگے کے پیچھے ننگے پیر بھاگے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر ہوتے ہوئے ننگے پیر ایک عالم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے لیکن انسان کچھ قربان تو کرے, ہم کچھ دے کچھ تھوڑا, اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں مانتے. اگر بچہ باپ کو زیادہ پیار آتا ہے, بچہ کچھ کھا رہا ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کے نالی پاؤں میں کہتا ہے بیٹا تھوڑا سا دے دے. اب بچہ کیا سمجھتا ہے؟ باپ پورا کھا جائے گا. باپ کی نیت اور مقصود تھا وہ اس ٹافی میں سے ایک پورا ذرا سا نکال لیتا ہے تو بچہ کیا سمجھتا ہے میں نے باپ کو دے دیا بس دوستوں اللہ تعالیٰ کیا جاتے ہیں اور تھوڑی سی لذت کو بار کر بچہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لذت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا لیتے ہیں لیکن حلاوت ایمانی پوری بجا کر اگر ایک انسان اس کو پیچش لگی ہوئی ہے ابھی پیچش ہوئی ایک انسان کہتا ہے یار کچھ ہوتا کیوں ہے ابھی تو آدھے گھنٹے بعد پھر جائے کسی نے وہ کہتا ہے یار جتنی دفعہ ہوگی اتنی دفعہ دھول کر ایسا نہ ہو بدبو آ جائے تو اگر شمرمت نے کیا فرمایا گناہ جتنی مرتبہ بھی ہو تو پھر اللہ والوں کے پاس آؤ پھر توبہ کرو پھر اللہ کے مقبول ہو کر خوب بن جاؤ یہی صحبت تھی جس نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ صاحب بنا دیا کہ جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو علماء بیٹھے تھے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہٹا رہے تھے سب علماء کو اچانک ہٹاتے ہٹاتے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے اور فرمایا بتاؤ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان فرمایا مفتی صاحب بتائیے اس حضرت کی حالت میں کس کا دل اللہ سے مقبول ہو گیا اس حضرت کی حالت میں کس کا دل اللہ سے مقبول ہو گیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ چپ ہو گئے پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ حضرت کی امت کی صحبت کی برکت سے اللہ نے مجھے وہ ایمان عطا کیا کہ اس حضرت کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا پھر یہ شعر پڑا وہ ہنسی بھی ہے رب سے ہر دم وہ ہنسی بھی ہے رب سے ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں واسطہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی قدر کرنے کی ان کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور کرنا حق ہو جس کو جس سے مناسبت ہو میں یہ نہیں اس خاندان کا مسئلہ بتا رہا ہوں آج یہ نہ سمجھے ہرگز نہیں جس کو جہاں مناسبت ہو جس اللہ والے کو مناسبت ہو وہاں چلا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور یہ ہے کہ دشمن کی خط منتہا پہ پہنچا رہا آصف انصاری صاحب جو ہمیشہ جمعے میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی والدہ بیمار ہے ماشاء اللہ کچھ پڑھا تھا اس صاحب نے لکھا ہے کہ دعاؤں کی درخواست سے اللہ تعالیٰ مجھے دین اور دنیا کی دائمی کامیابی عطا فرمائے آپ اللہ والوں کی صحبت اٹھائے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اس صاحب نے لکھا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سال نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا جو صرف ایک مہینے کا ہے اس کی طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے کہنے پر ہم اس کے دل کا ایکو کروایا تو پتا چلا اس کے دل میں سوراخ تھا دیکھو باپ قادر نہیں ہے کہ سوراخ بند کر سکے تو جاتا ہے علماء کے پاس دعا کرانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ اس بات کا قادر ہے کہ بندے کے دل میں اگر سوراخ ہو تو اللہ تعالیٰ بند کر سکے اگر اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو شاید عطا فرمائے صاحب نے لکھا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے صاحب نے لکھا ہے کہ میں اور میری اہلیہ میرے گھر والے ہم سب مسلمان ہیں بفضل اللہ اللہ کی فضل سے مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مومن کی جملہ خطاب کو معاف فرما یا اللہ امت مسلمہ اس قدیم گناہوں کے اندر مبتلا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما یا اللہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہے یا اللہ گو صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے یا اللہ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے سبب میں تو ہماری حالتوں پر رحم فرما اور ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ایمان کے اندر یا اللہ امن عطا فرما سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما یا اللہ تجارت میں برکت عطا فرما زراعت میں برکت عطا فرما معیشت میں برکت عطا فرما امن میں برکت عطا فرما مسلمانوں کے درمیان قوت قائم فرما مسلمانوں کے قوت میں برکت عطا فرما یا اللہ بھائی بندی کے اندر برکت عطا فرما یا اللہ ہم سے ہر ہر قسم کی لسانیت کو، ہر قسم کی عقلیت کو، ہر قسم کے شر کو، ہر قسم کے فتنوں کو ہم سب سے ہم سب کو پار فرما. یا اللہ ہم سب کو اس کلمے کی بنیاد پر ایک بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ جن مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ ہم سب کی جملہ مصیبتوں کو دور فرما، جملہ جاری حاجتوں کو پورا فرما. اور یا اللہ کفر کی طرف سے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے، یا اللہ اس کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غالب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك واعداء المسلمين. اللهم انصر نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وتعنا منهم. اللهم اغفر موقد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعنا منهم. يا الله تیرے دین نبی کے دین کی مدد کرے، یا اللہ تو اس کی مدد فرما اور ہمیں اس کے اندر سے بنا. اور یا اللہ جو تیرے دین تیرے نبی کے دین کو رسوا کرے، یا اللہ تو اس کو دنیا میں رسوا کر اور آخرت میں بھی رسوا کر. اور یا اللہ ہمیں منظم اور شکی لوگوں میں سے نہ بنا. یا اللہ ہمیں اس کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اور کیا ہے سب یقین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کو صحبتیں ملی ہے، یا اللہ ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جن کی صحبت عطا کی ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ تاجر ہم سب کے دلوں پر قائم فرما. یا اللہ ان کا سایہ تاجر ہم سب کے دلوں پر قائم فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.